The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 17ویں شب ہے. اس کی مناسبت سے زیادہ درود و سلام میں سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ, آپ سوالات کیجئے, اور سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
حضور آپ مسکراتے بہت ہیں اور مسکراتے ہوئے اچھے بھی بہت لگتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آج دنیا میں اس چیز کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. ایک اندازے کے مطابق چھوٹا بچہ دن میں 200 سے زیادہ بار ہنستا اور مسکراتا ہے, جبکہ ایک بڑی عمر کا فرد شاید 20 سے 40 بار. اور آج کی جدید سائنس کا تو اصرار ہے کہ زبردستی مسکرائیں, کیونکہ یہ بناوٹی مسکراہٹ سے بھی دماغ کے اندر سے ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو موڈ کو ریفریش کر دیتے ہیں. آفس میں, کلاس کے اندر ایک خوش خوش چہرہ سب کو مسکرانا یاد دلا دیتا ہے, اور واقعی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے جتنے بھی رستے ہیں شارٹ کٹ یہی مسکراہٹ ہے. اور اسمائلنگ فیس چہروں کو اپنے کام میں ماہر پرفیکٹ بھی سمجھا جاتا ہے اور انہیں سب پسند بھی کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور ہماری رہنمائی فرمائیے کہ یہ ہنسنے اور مسکرانے کے حوالے سے دین اسلام کے کیا احکامات ہیں, اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے, اور دین کے پیغام کو پھیلانے میں مسکراہٹ کی کتنی اہمیت ہے, اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے.
سبحان اللہ, واقعی مسکراہٹ تو لوگوں کے غم دور کر دیتی ہے. وہ گجراتی کہاوت ہے, ہنسے تینو گھر وسے, اس کو اردو یوں کر دیتے ہیں کہ جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے, انہیں گھر آباد ہوتا ہے. تو مسکرائیے مگر سنت کی نیت سے, سنت ہے آقا کی, اور اس کا موقع محل بھی ہو مسکرانے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مسکرانا, ہمیں ہر مسلمان سے مسکرا کر ملنا چاہیے. یہ کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا جس سے اس کا دل خوش ہو صدقہ ہے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. ایک اور روایت میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا مجھے نہ دیکھا مگر تبسم فرمایا. جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جریر رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں, جب بھی پیارے آقا نے میری طرف دیکھا تو ہمیشہ مسکرا کر ہی دیکھا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کہیں لفظ زحق آتا ہے وہ تبسم مراد ہوتا ہے, کیونکہ حضور انور نے کبھی ٹھٹھا نہ لگایا, قہقہ مار کے کبھی نہیں ہنسے, ہا 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 کر کے ہنستے نا, تو یہ نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں دو صفاتی نام, ایک تو ہے متبسم یعنی مسکرانے والا, ایک ہے زہوک زواد سے دخوک، اس کا معنی بھی یہی لیا جائے گا، مسکرانے والا. تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد الدخوک بھی آیا ہے، یعنی مسکرانے والے احمد. ابن الفارس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخوک اس لیے کہا گیا، پاکیزہ نفس اور خوش طبعی فرمانے والے تھے. آپ کے پاس عربی دیہاتیوں اور سخت دل لوگوں کی آمد و رفت رہتی، کسی نے آپ کو شور و غل یا ظلم کرتے نہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو فرمانے والے اور مسائل کا جواب نرمی سے عطا فرماتے تھے. مسکرانے کے حیرت انگیز طبی فوائد. انسانی چہرے کے 200 پوائنٹ یا اینگلز ایسے ہوتے ہیں جن سے مختلف ایکسپریشن یعنی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، غصہ، غم، افسردگی، شرمندگی وغیرہ. یہ 200 پوائنٹس مل کر چہرے پر مختلف تاثرات ظاہر کرتے ہیں. مسکراہٹ ایک ایسا فعل ہے چہرے کے لیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب 200 پوائنٹس حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جو مسکرانے کا عادی نہیں ہوتا تو اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے، یعنی جذبات سے آری رہنے کے محروم ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑائی کا جو سسٹم رکھا ہے، مسکرانے سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ٹینشن کو ریلیف کرنے میں مسکراہٹ اہم کردار ادا کرتی ہے. مسکراہٹ بلڈ پریشر لو کر دیتی ہے، یعنی ہائی ہو تو اس کو نیچے لاتی ہے. کہتے ہیں دمے دما سانس کا مرض ایک ڈھیٹ بیماری ہے جو قبر تک ساتھ جاتا ہے، لیکن مسکراہٹ کو اس کا ایک علاج قرار دیا گیا ہے. مسکراہٹ ایک قدرتی پین کلر ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ معلومات حاصل ہوئی، یہ جو سائنسی. تو مسکرانا واقعی جس کو اللہ پاک توفیق دے وہ مسکراتا رہتا ہے. باقی ایسے ہوتے ہیں سپاٹ چہرے والے کہ تجربہ ہے کہ ان کے سامنے مسکراؤ تو ریپلائی بھی نہیں کرتے، وہ ان کا سوبڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے اس پہ کہتے ہیں کہ بالکل منہ اس کا پھولا ہوا ہی رہے گا، نو لفٹ. اس کو بےچارے کو یا تو مسکرانا ہی نہیں آتا. تو جس کو مسکرانے کی عادت نہیں وہ بتکلف مسکرائے، کہ بتکلف یعنی کوشش کر کے مسکرائے گا، زبردستی مسکرائے گا، اس کے بھی فوائد تو ہیں جسے ابھی ہم نے سوال میں سنا. اللہ کرے ہم سب متبسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تبسم کرنے والے، مسکرانے والے بن جائیں. اور یہ ایک آدھ بار سننے سے کہنے سے نہیں آ جاتا، پھر باقاعدہ پریکٹیکل کرنا پڑے گا. پریکٹس جاری ہے، موبائل فون میں دیکھ کر مسکرانے کی پریکٹس بھی کی جا سکتی ہے. دوبارہ لے کے جن کو نہیں آتا مسکرانا وہ کوشش، یہاں تو خیر اب کئی چہرے کھل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن گھر میں بھی تو ہو نا، باہر بھی ہو، دوستوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے، گھر میں منہ پھولا ہوا ہوتا ہے. گھر میں زیادہ ضرورت ہے مسکرانے کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بڑے خوش باش اور حشاش مشاش داخل ہوتے. ہمارے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے ابھی دوسروں کا غصہ بیچاری جو بھی ہے گھر کی اس پر اتاریں گے، وہ چڑھا ہوا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے، دوسروں سے لڑ نہیں سکتا، اس بے بس جو اس کے پلے بند گئی ہے بیچاری، اب اس کی خیر نہیں ہے. یہ نہیں، گھر میں مسکراہٹ کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ گھر کا ماحول بھی خوشحال گھرانہ ہو.
زاہد خشک کسے کہتے ہیں؟
یہ بھی ایک محاورہ تو ہے، زاہد خشک. یہ مطلب ایکچولی یہ زاہد نہیں ہوتے، زاہد تو دنیا سے بے رغبت، اس کے معنی تو ہے بے رغبت. جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، اولیاء کرام زاہد ہوتے ہیں. تو یوں مطلب جو مذہبی شخص ہوتا ہے اور وہ اگر مسکراتا نہیں ہے وہ پھلا ہوا رہتا ہے کسی مطلب خوشگوار ماحول میں وہ کھلتا نہیں ہے, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ زاہد خشک ہے, لفٹ ہی نہیں کراتا.
کیا با عمل بننے کے لیے, نیک بننے کے لیے, نیک اعمال کا عامل بننے کے لیے اور زبان کا کفل مدینہ بھی لگا رہے اور خاموشی کی عادت بھی رہے میری, اس کے لیے چہرے پر سنجیدگی اور سیریس ہونا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ اوصاف یا یہ خوبیاں نہیں آ سکتی؟
ضرورتاً تو ذرا سیریس رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی مرحبا, مسکراہٹ بھی مرحبا, تو موقع کے لحاظ سے تو یہ کہ بعضوں کو تو قدرتی ایک مسکراہٹ کی بس نعمت ملتی ہے الحمدللہ. وہ دعوت اسلامی کا تو خیر تصور, میرے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی مطلب مجھ سے بعض لوگ ملنا پسند کرتے تھے, میں مسکرا کے ملتا تھا تپاک سے, اب تو تپاک سے مل نہیں پاتا, کہ میں تپاک دکھانے جاؤں گا تو وہ بھی دبا کر دے گا نا, تو میرا پھر آواز نکل جائے گی, کمزور ہو گیا نا یار. تو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ مجھ سے یعنی کہ جیسے بار بار ملتا تھا, بولتا تھا مجھے آپ سے ملنے کو بڑا لطف آتا ہے. پھر وہ نوجوان آگے بڑھا آگے بڑھا اور کرنل بن گیا, کرنل بن گیا اب ریٹائر ہو گیا. تو بہرحال یہ الحمدللہ میری پرانی عادت ہے, ملن ساری انفرادی کوشش وغیرہ الحمدللہ قدرتی عطیہ ہے. ایک بار میں بخار میں تھا, بخار مجھے آ گیا تھا اور کچھ دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی, پہلا سال ہوگا یا دوسرا سال ہوگا بھول گیا ہوں میں. تو ایک عیسائی بھائی جو تھے دوست, وہ عیادت کے لیے آئے میرے پاس, ان کے ساتھ کوئی پارٹی, کوئی مالدار دوست تھا اس کا. تو میں بہرحال اپنے حساب سے میں چل رہا تھا, تو یہ بڑا متاثر ہوا جو پارٹی, اس نے میرے دوست نے بتایا, بولا بڑا متاثر ہوا, ہم کو پھڑیا ہوتی ہے تو موڈ خراب ہوتا ہے. تو خیر بولا یار اس کو حج پہ بھیجنا ہے, خیر تو بولا اس کو حج پہ بھیجنا, تو حج بدل پر اس نے مجھے بھیجا. تو میں نے پیسے بچا کے دیے اس کو, مسائل وغیرہ پڑھ کے باہر شریعت سے کہ جو بچ گیا اس کو دینا ہے, وہ یہ خرچ کر سکتے یہ یہ نہیں کر سکتے وغیرہ. خیر تو میں نے جو بھی میرے سے بن پڑا بچا کے اس کو بولا, اس میرے دوست جو تھے کہ اس کو دے دینا, اور متاثر ہوا. اس نے کہا اس کو بولو کہ اس سے عمرہ کر لے, تو یوں ایک حج اور ایک عمرہ یوں کہہ سکتے کہ مسکراہٹ نے دلوا دیا, یعنی خوش تب یعنی خوش تبھی یعنی جیسے بعض مذہبی لوگ یوں لوگ کتراتے ہیں یار یہ بالکل یار ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے, مطلب یہ بالکل یعنی کہ زاہد خشک جس کی بات چلی نا. تو اب میری وہ جن بات جو باتیں اس کو پسند آئی نا, وہ یہ تھی کہ میں بیماریوں کے شاید فضائل میں نے بیان کیا اس وقت, بولا یار یہ اس حالت میں پڑا ہے بخار میں اور یہ ہم کو فضائل بیان کرتا ہے, ہم تو تھوڑی سی بھی برداشت نہیں کر سکتے اور موڈ آف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک خوش انداز یہ اس کو پسند آیا. بعض لوگوں نے یہ مسکراتے ضرور ہیں تو صرف میرے سامنے مسکراتے, اس طرح کا جو معاملہ ہو نا اڑوس پڑوس کے سامنے کوئی منہ پھلا ہوا, عادت بنائے مسکرانے کی جن کی نہیں ہے, سنت کی نیت سے اللہ برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود کامیابی ملی, آج یہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود کامیابی ملتی نظر نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ دعائے مغفرت کے طالب سید حسن رضا شاہ.
وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ کملی والا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے افسر تھے, افسر اعلی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں وہ غزوہ ہوا تھا. اب اس کی تو ظاہر ہے کہ فضیلت اپنی جگہ پر, اور ویسے قوت ایمانی, ان کی قوت ایمانی مضبوط تھی, اور ساری دنیا ان 313 افراد تھے، یہ 313 افراد سے ساری دنیا لرزنی تھی، اور آج ہم کروڑوں ہیں، لیکن ہم جو بھی ہیں اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اب یعنی کہ ہمارا ایمان کا ہتھیار کمزور ہو گیا، قوت ایمانی جو ہے نا، اب ہم پڑ گئے دنیا کے چکروں میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اللہ اور رسول کی سچی محبت، حقیقی محبت جو ان حضرات کو تھی، ہمارا وہ انداز نہ رہا. ہم رات سوئیں تو پیسوں کی فکر میں کہ آج اتنا کمایا، اتنا گنوایا، یہ قرضہ وہ دے گا نہیں دے گا، پتہ نہیں ادھر پیسے پھنس گئے، ہمارے یہ سارے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں، نیند گھیر لیتی ہے. اور کبھی یہ کہ کوئی نقصان ہو گیا تو پھر نیند کا گھیرا بھی تنگ ہو جاتا ہے، وہ نہیں آ پاتی، ٹینشن، دنیا کا ٹینشن. وہ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی دھن ہوتی ہے، ارے دیر ہو گئی، دکان گاہک چلے گئے ہوں گے، فلاں ہو گیا. خیر وہ دیر تو نماز میں ہوتی ہے، دکان میں کون سی دیر ہوتی ہے؟ نماز پڑھتا ہے وہ بھی جماعت سے پڑھی نہ پڑھی، آیا نہیں آیا، کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا. دکان میں برابر ٹائم پر جائیں گے، اور اگر آگے پیچھے ہو گئے، لیٹ ہو گئے، تو افسوس ہوتا ہے. نوٹس بندہ لیتا ہے اس کی، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. کاش ان 313 جان نثاران کا صدقہ نصیب ہو جائے، ہم کو قوت ایمانی ہمیں حاصل ہو جائے صحیح معنوں میں. اور آج بھی اقبال کا شعر ہے نا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آپ نے نیک اعمال میں ایک عمل دیا ہے کہ گھروں میں جھانکنے سے بچیں. پیارے مرشد کریم، کچھ گھر آمنے سامنے ہوتے ہیں جن کے دروازے قریب قریب ہوتے ہیں، تو ایسے میں اب اکثر گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو ایسے میں ہم کیا عمل کریں؟
دروازہ بند رکھیں اپنا، آپ کی نظر دوسروں کے دروازے کے اندر نہ داخل ہو. سب کو چاہیے کہ اپنے گھر کے آگے کم از کم پردہ ہی ڈال دیں، اگر کوئی چوری چکاری کا خطرہ نہیں ہے تو، تاکہ کوئی اندر دیکھ نہ سکے. کھلا چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ تو دیکھیں گے، اور بعض اوقات وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر شاید زندگی بھر پچھتاوا ہو. سب کو چاہیے کہ اپنے گھر کی حفاظت کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اس کے باوجود لوگوں کے دروازے کھلے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ تو بھی آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں، نظر نہ آئے کچھ. ویسے بھی نیچی نگاہیں اپنی جگہ، مطلب اس کی بھی تو پذیرائی تو ہے نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچی نگاہوں کے تعلق سے میرے آقا حضرت رحمت اللہ علیہ میں ایک شعر فرماتے ہیں نا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں حیا کا ساتھ. اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. نظر حیا سے جھکی اس پر لاکھوں سلام، اور نظر اوپر اٹھے تو لوہے محفوظ پڑھ لیا ہے نا. اوپر تو پھر ہماری نظر تو بس وہ جو نظر آتا ہے وہی آسمان ہے جو نظر آتا ہے. لوگ نے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے، یہ سائنسدان باز کہتے ہیں، تو کہاں ہے آسمان؟ تو یہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ آسمان ہے، اور آسمان کا انکار کفر ہے. قرآن کریم آسمان کا ذکر ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. کئی جگہ پر سماوات 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 کا تذکرہ ہے، تو سما کی جمع سماوات، ایک آسمان نہیں بلکہ سات آسمان. تو جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیں آسمان ہے، اس کا کبھی بھی کسی ایسوں کی باتوں میں آنا نہیں ہے. آسمان ہے حق حق حق, انکار نہیں ہو سکتا. یعنی یہ یوں بولتے کہ نظر کی حد ہے, لمٹ ہے, آسمان ہے. بینی مانے ناک بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں نیچی نظروں, میں نے اپنے سے یہاں نیچی نظروں کا تذکرہ ہے نا, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. کہ جب حیا کا غلبہ, ہر وقت آپ تو باحیا ہی ہیں, تو حیا کا غلبہ ہو تو نیچی نظریں ہو گئیں اس پر, اور جب وہ کیفیات ہیں تو نگاہیں اٹھائیں لوہے محفوظ کو دیکھ لیا. یوں بینی میں یہ مطلب سمجھ سکا ہوں, قرآن آیت تو ہی نہیں ہے کہ اپنے اٹکل سے اس کا خلاصہ نہ ہو. اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر تھا کیا پتہ نہیں ہے, یہاں آنکھوں کا تذکرہ نہیں ہے. آنکھوں کا تذکرہ ہوتا تو پھر ناک کے فضائل شاید شامل ہوتی ہے, بلکہ ناک کان یہ زیادہ, کانوں کا اگر تذکرہ ہوتا تو پھر ناک مبارک کا تذکرہ ہوتا. بینی مبارک آپ کی اونچی تھی, بینی یعنی ناک مبارک, لیکن آپ کا کوئی بھی عضو یعنی باڈی پارٹ ایسا نہیں تھا کہ جس کو کوئی عیب والا کہے. جیسے ہم لوگوں میں بعضوں کے کچھ نہ کچھ بے ڈھنگا پن ہوتا ہے نا, انگلیوں میں تو, ہاتھوں میں تو, بدن کے کسی بھی عضو میں بعض وقت کوئی ایڑا پلا اور مطلب موٹا بدا ہوتا ہے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو بالکل یعنی کہ سیٹ اپنے جگہ پر, جس کو اسمارٹ کہتے ہیں, فل اسمارٹ الحمدللہ.
اونچی بینی کے حوالے سے یہ کہ وہ نور کا حالہ تھا, حقیقت میں وہ اونچی نہیں تھی بلکہ نور کے حالے کی وجہ سے کوئی اچانک دیکھتا تو اس کو اونچی نظر آتی تھی, ورنہ حقیقت میں وہی اعتدال جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق تھی.
حالہ
جی, یعنی وہ دائرہ
نور کا دائرہ تھا, اس سے ایسا لگتا تھا کہ یہ جیسے ناک مبارک اونچی ہے, حقیقت میں ناک مبارک نہیں تھی, ناک مبارک تو بالکل معتدل, ہر چیز درمیانہ تھی, اور یہ نور مبارک اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, ناک مبارک کی اونچائی اور اس کی بلندی پر لاکھوں سلام. اگر ناک مبارک بھی لیتے ہیں تو بھی صحیح ہے, اور جو میں نے پہلے عرض کیا وہ لیتے ہیں تو بھی, ظاہر اس کو بھی چیلنج کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو مرغی کی بیماری ہو اور وہ روزے بھی رکھتا ہو, اور اس کو روزے کے دوران اگر مرغی کا جھٹکا آئے تو اس کے دوران وہ ٹیبلٹ لے سکتا ہے, اور اس کی مرغی کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دے.
ٹیبلٹ لے گا تو ظاہر روزہ تو ٹوٹ جائے گا, انجیکشن اگر اس کے ہوں تو لگا سکتا ہے, انجیکشن ہے, ڈرپ ہے, ٹیبلٹ نہیں لے سکتا. اب اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ تجربہ ہے کہ اگر ٹیبلٹ نہیں لے گا تو بیماری بڑھ جائے گی, یا عقل چلی جائے گی, یا بیماری طول پکڑ لے گی, دیر میں اچھا ہوگا, اس صورت میں یا کوئی ماہر طبیب, ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہو, جو دین دنیا میں سمجھتا ہو. کہ بعض ڈاکٹر بالکل بگڑا چھاپ ہوتے ہیں, بات بات میں کہتے ہیں یہ مولاناؤں کے مسئلے ہیں, کوئی سختی نہیں اسلام میں, تو ایسوں کے پاس تو دوا لینی نہیں چاہیے کہ دوا کے ساتھ ساتھ کوئی الٹا سیدھا زہر نہ چڑھ جائے اپنے کو. سر ہمیں مطلب, ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم اسلام کی بات مانیں گے اور اسلام ہمیں بتائیں گے, علماء کرام انڈرسٹوڈ. تو جو خوف خدا والا ہو, بعض ڈاکٹر, کئی ڈاکٹر ملیں گے آپ جو خوف خدا والے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, یا وہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ڈاکٹری میں تو یوں ہے, آپ کسی عالم سے معلوم کر لو. یہ بھی مطلب اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, نہ ہو تو ہونے چاہیے ان کو ایسا, کہ اپنے اوپر یہ مسئلے شریعت کے لینے نہیں چاہیے جبکہ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ یہ خطرہ ہے جان کا یا فلاں یا عقل کا, اس کو روزہ توڑوا دو, تو بھلے پھر توڑ دے, لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی. ٹیبلٹ کھا کر روزہ توڑا, قضا کر لے, لیکن یہ کہ باقی وقت جو ہے نا روزے کے انداز میں روزے دار کی طرح گزارنا ہوتا ہے, ان کا روزہ ٹوٹے نا ان کو. مرغی کے دورے کا روحانی علاج, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد طاسیم میم کاف ہا یا عین صاد یاسین و القرآن الحكيم حاميم عين سين قاف نون والقلم وما يسطرون. باوضو تین بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے انشاءاللہ الکریم مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا. یہ یاد تو رہنا مشکل ہے, تو یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے پیج نمبر 43 پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک کے ذریعے تصدق خانے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورتیں بغیر دوپٹہ پہنے درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟
گھر میں بے پردگی نہیں ہے جہاں, ویسی صورت ہے درود شریف تو پڑھ سکتی ہے, اتنا تو بدن پیک ہے نا, بال کھلے میں نو پرابلم. نماز کا پردہ الگ ہے.
ایک سوال یہ آیا تھا فیس بک کے ذریعے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی حق مہر کے بدلے اپنی بیوی کو عمرہ کروا سکتا ہے؟
ٹکٹ کا اس کو مالک بنا دے, ٹکٹ دے دے اس کو یا رقم دے دے اس میں مہر میں. ویسے اگر احسان کے طور پہ بطور مہر نہیں, ویسے ہی عمرہ تو کرواتے ہیں, ہر سال کرواتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں, رمضان شریف میں گزارتے ہیں مکے مدینے میں, تو مدینہ اس کا تعلق مہر سے نہیں ہوتا.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
شام بچھو اور دیگر کیڑے یہ انسان کو ڈنگ مارتے ہیں, اسے ڈستے ہیں اور اپنا زہر اس کے بدن میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انسان بھی ڈستا ہے لفظوں میں زہر ڈال کے, جس طرح سانپ اپنے دانتوں کے ذریعے سے کسی کے جسم میں زہر انجیکٹ کر دیتا ہے, اسے ڈس لیتا ہے, اس کی حالت خراب کر دیتا ہے, ویسے ہی انسان اپنے لفظوں میں زہر ڈال کر کسی کو ڈس لیتا ہے, ڈنک مار لیتا ہے. پیارے میرے لسنر, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
سانپ کا زہر اگر کسی کے اندر سرایت کر یا ڈس لیا اس نے اور وہ فوت ہو گیا تو شہید ہے, اور اگر بندہ ڈس لے نا کسی کو تو عمر بھر تڑپتا رہتا ہے, مرتا نہیں ہے. مطلب انسان بعض اوقات ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جس سے وہ یاد رہ جاتے ہیں, اور وہ نفرت کا بیج ایک سمجھو اندر, یا نفرت کا جذبہ جو اندر پروان چڑھتا رہتا ہے. جو یہ زیادہ خطرناک ہے سانپ کا زہر. وہ کسی نے کہا ہے میرے لفظوں کے زہر سے بچنا, سانپ مجھ سے ادھار لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کا کوئی حل بھی تو ارشاد فرمائیں نا, اگر کسی کو کسی نے ایسا کر دیا تو اب اگر اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار میری زبان سے میرے الفاظ سے اس کو اتنی تکلیف پہنچ چکی ہے, تو اس کا کوئی اتارا یا کوئی اس کا حل بھی تو ارشاد فرمائیے کہ وہ کس انداز سے, کیونکہ شاید اس کا یہ کہ جس نے ڈسا ہے اپنے لفظوں کا ڈنک مارا تو شاید مرہم بھی شاید اسی کو ہی لگانا پڑے گا, وہ اسی منہ سے ہی لگانا پڑے گا جس منہ سے اس نے زخم دیا ہے, تو وہ اس کی بھی کچھ اگر کچھ اصول ضوابط بیان ہو جائیں تاکہ دوری جو ہے نا وہ قرب میں آ جائے.
نرمی سے عاجزی سے معافی مانگ لے, یہ اس کا ظاہر کہ مثبت حل ہے. اگر وضاحتیں کرنے بیٹھے گا تو مزید معاملہ الجھتا چلا جائے گا, اگر بھول کی ہے تو. اصل وہ بعض اوقات الفاظ درست بھی ہوتے ہیں, انداز جارحانہ ہوتا ہے اس سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے, بات ایک ہی ہوتی ہے اور انداز میں فرق ہوتا ہے, یا کچھ الفاظ ادھر ادھر کر کے مطلب جملہ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ مضمون مفہوم معنی وہی ہوتے ہیں لیکن آدمی کو برا نہیں لگتا. جیسے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا, اس نصیحت کے لیے یہ واقعہ پڑھا تھا اس طرح کا, کہ خواب دیکھا معبرین کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, تو ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے, بادشاہ سلامت آپ کے سارے خاندان والے آپ سے پہلے مر جائیں گے. بڑا اس کو صدمہ ہوا ہے, میرا بیٹا چلا جائے گا, میری شہزادی چلی جائے گی. اس کو بولا وہ اڑا اس کی گردن کو. اب وہ دوسرے معبر کی باری آئی, وہ پہلے کا انجام دیکھ چکا تھا, تعبیر تو وہی بنتی تھی, لیکن اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو, آپ کے سارے خاندان میں آپ کی عمر سب سے بڑی ہے. مانا ایک ہی بنتے ہیں نا کہ آپ کی عمر سے, اچھا میری عمر سب سے بڑی ہے, اس کو انعام اکرام سے مالا مال کر دیا. یہ سمجھانے کے لیے ایک مطلب فرضی واقعہ ہوگا. یوں الفاظ جو ہے نا, یہ جیسے الفاظ, جیسے کہ وہ بیٹھ جا تشریف رکھیے, دونوں کے ایک ہی معنی ہے, بیٹھ جا تشریف رکھیے. اب کسی کو آپ معزز آدمی کو بولو گے بیٹھ جا, وہ اس کو کتنا برا لگے گا. اگر اس کو اس طرح کہیں گے تشریف رکھیے تو برا نہیں لگے گا, معنی ایک ہی ہے, الفاظ کا فرق ہے. تو ہمارے یہاں مطلب ہم لوگوں کو الفاظ کا فرق کرنا آتا نہیں ہے, کہاں کیا بولنا چاہیے اس کا بھان نہیں رہتا, توجہ نہیں ہوتی. ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ بس وہ سامنے والا جو ہے نا وہ اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے, پھر یوں دشمنیاں بھی پنپ جاتی ہیں بعض اوقات. تو اللہ کرے گا اچھا بولنا آ جائے میں, یہ بھی ایک فن ہے اچھا بولنا. وہ کسی نے, وہ کسی ایک پروفیسر تھا جو مطلب بولنا سکھاتا تھا, ایک آدمی آیا, اس کی کوئی فیس فکس فیس تھی کہ اتنی رقم اس کے چارج تھا سکھانے کا. ایک آیا وہ بول رہا تھا, وہ گفتگو میں اس کو پروفیسر کو اس نے پوچھا سکھانے والے کو کیا فیس لیتے ہیں, اس نے ڈبل بتائی. بولا آپ کی تو فیس ہم نے یہ سنی ہے, بولا آپ نے صحیح سنا ہے, تو آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ آپ جس طرح بولتے ہیں نا یہ آپ کو بلانا پڑے گا, اس کا چارج یہ ہے, یہ بلانے کے بعد اب یہ آپ کو سکھانا پڑے گا اچھا بولنا, اس کا وہی چارج ہے جو میں سب سے لیتا ہوں. یہ بھی شاید وہ فرضی ہی ہوگا واقعہ بناوٹی, یہ سمجھنے کے لیے اس طرح کی مثالیں یہ بڑی کارآمد ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اچھا بولنا آ جائے. صحیح بات ہے کہ شاید لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو جس کو اچھا بولنا آتا ہو, وہ کم. ایک تجربہ ہے مجھے, میں بتاتا ہوں کبھی بھی, جن دنوں شاید دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن ہم انجمن وغیرہ تو چلاتے تھے, تو چندے کے بغیر تو نہیں چلتے, مدرسے وغیرہ چلاتے تھے. تو کسی ایک پارٹی تھی, میں اس کو دیکھتا تھا, بڑے خوشو خوشو کے ساتھ دعا مانگتے تھے, شیوڈ تھے, ٹوپی پہنتے تھے شیوڈ. تو یہ اس کی انداز جو دعا کا تھا نا, وہ آدمی کو مطلب اپنی طرف متوجہ کرے, اس انداز سے بالکل جھک کر دعا مانگتے تھے. پھر پتا چلا بھائی تو پارٹی ہے, مالدار آدمی ہے. بولے یار پھر تو اتنا نیک آدمی ہے, اپنے کو اچھا چندہ مل جائے گا. میں کوئی ایک دو دوست ہوں گے ہمارے, ہم ان کے پاس گئے چندہ لے لے رمضانوں میں, رمضان میں پھیرا لگاتا تھا چندے کے لیے. تو اس نے بڑا مان دیا, شاید کھڑے ہو کر استقبال کیا, مجھے اپنے برابر گدی پر بٹھایا. مالدار لوگ گدے بچھاتے ہیں اپنی آفس میں, تو اب تو ٹیبل کرسی ہی مطلب گلے پڑ گئی ہے, لیکن اب بھی عربوں میں تو گدے دیکھے ان کے گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتے, نہیں ہوتے اتنے بیٹھنے کے گدے. تو اس نے میرے کو برابر میں بٹھایا, اسی پیاری پیاری باتیں کی, اور میں نے چندے کا بولا, اس کو سمجھ تو گیا تھا ہم چندہ لینے آئے, بڑی پیاری پیاری باتیں کی. پھر بڑے مطلب نرمی سے وہ میں نے تو چندہ تو بانٹ دیا ہے, ختم ہو گیا ہے. میں نے اتنے اچھے انداز میں بولا کہ برا لگنے کا تصور ہی نہیں ہے, اس طرح مان سے اسے رخصت کیا, ان کو دیا ایک ٹکا بھی نہیں. اور اگر دے بھی تو بھی مطلب برا لگ سکتا ہے, دے دے. اور پھر بولے گا یار یہ مولانا لوگ جان نہیں چھوڑتے, باپ آئے ہو تو لے جاؤ. تو میرا خیال کوئی غصے والا تو اس کے منہ پہ مارے گا نہیں چاہیے, دیتا ہے تو احسان کرتا ہے, ہم کو تھوڑی دیتا ہے, قرآن پڑھانے کے لیے دے رہا ہے نا, تیرے سے نہیں لیں گے. تو غصہ آ جائے نا آدمی کا. تو خیر یہ اخلاق بہت اچھے تھے اس آدمی کے, ملنساری کے حوالے سے متاثر کیا, یاد رہے. شکل و صورت بھی یاد ہے مجھے, اب خدا جانے مجھ سے تو یہ بڑے تھے عمر میں, مجھے یاد پڑتا, اللہ کرے حیات ہو نہ ہو, کچھ پتا نہیں ہے, نہ کوئی رابطے ہیں ان سے یا تھے, میں دیکھتا تھا ان کو.
ابا حجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے, اللہ پاک ان کو گری کی رحمت فرمائے, ان کی تربت پر رحمتوں کی بارش ہو. یہ تو ان سے تو ان کی تو گاہکی بہت تھی نا, ان سے تو ڈیٹے لینے کے والوں کی تو برش ہوتا تھا, تو مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. یہ ان کو اب ان کی پاس ڈیٹ ہے نہیں, اور کوئی آیا محفل کی تاریخ مانگنے کے لیے, ان کا منع کرنے کا جو انداز تھا نا, مطلب یہ آپ یہ جو کہتے تھے کہ یار یہ ناراض ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ ناراض ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ایسا اس کو مطلب کہ اچھے ترکیب سے کہ دیکھیں یوں ہیں بھائی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا, دیکھیں بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے نا, یعنی اس کو اتنا بولتے ناراض تو اگلا بول رہے یار نہیں نہیں نہیں, یعنی منت سماجت کر کے منع کرنا, ایک تو اگلا ڈیٹ دینے کے لیے منت سماجت کرتا ہے, ان کو نہ دینے پر منت سماجت, اس لیے ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ ان کے اس انداز پر کبھی کوئی آج تک کوئی ان کا کوئی مائنس آیا ہوگا, یار حاجی مشتاق یوں کرتے تھے, ناجی مشتاق یوں کرتے تھے, یہ ایسے اچھے انداز سے اس کو منع فرماتے تھے اور پھر نیکی کی دعوت بھی دے دیتے تھے.
ماشاء اللہ
یہ مطلب کم ایسے کم دیکھے.
ایک گریڈ کے نعت خوان تھے, ایک گریڈ کے بہترین نعت خوان, اور اس طرح کا با اخلاق نعت خوان, سبھی با اخلاق ہوں گے لیکن اس کو ہم نے واقعی یہ چیزیں دیگر جب بھی تو ان کو سب مانتے, پہلے ہمارے مرکز مجلس شورا کے پہلے نگران تھے, اور نگران بھی ایسے بنے کہ ان کو پتا نہیں تھا, میں نے اعلان کیا تو پتا چلا کہ میں نگران بن گیا ہوں الحمدللہ. یہ قاری تھے, مبلک تھے, کچھ درس نظامی بھی کچھ پڑھا تھا انہوں نے, سمجھدار تھے, اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے تھے, غالباً آفیسر تھے, یہ سروس کرتے تھے, پھر ان کو امامت پہ لے آئے یہاں کنز الایمان مسجد میں, زندگی کے آخری سانس تک وہ امام رہی ہے, یہ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر بیچاروں کو کینسر ہو گیا, اور تقریباً جوانی میں 36 سال یا پتا نہیں عمر بھول گیا میں, زیادہ عمر نہیں تھی,
33 و 35 کے اندر
عمر ہوگی, جوانی تو 30 سال تک رہتی ہے 30 years, لیکن یہ کہ جنرلی تو جوانی کہلاتے, چار چلے گئے یار, بہت قیمتی آدمی ہمارے
جی جی
چڑھ گئے ہم سے, اللہ غریب کا رحمت فرمائے.
اللہ اللہ, دیکھیں کوئی اچھی انداز سے یوں زندگی گزارتا ہے, دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کو کتنے اچھے انداز سے یاد کرتے ہیں نا, اس کو کتنی پیاری پیاری اس کے لیے باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ
ان کے چاہنے والے بہت ہیں, ان کو ماننے والے ایک تعداد ہے حاجی مشتاق, حالانکہ کوئی نعت خواہ دنیا سے چلا جائے تو میں نے اتنے ان کو یاد کرنے والے میں نے نہیں دیکھے جتنے ان کو یاد کرتے ہیں اور مانتے ہیں.
درست.
غزوہ بدر کس مقام پر دو فریقین کے درمیان لڑے گئے؟
یہ بدر نامی ایک کنواں تھا ایک مقام پر, ایک یہ بھی ایک ہے, وہ اس بدر کے اس کنویں کی وجہ سے اس کا علاقے کا نام تھا بدر, تو وہاں یہ جنگ ہوئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام تھے, اور غیر مسلم جو تھے کفار وہ 1000 کا لشکر جرار تھا, اور ہر طرح سے اسلحہ جنگ ان کے پاس تھا, اور ان کے پاس تو بہت کم سامان تھا لڑائی کا مسلمانوں کے پاس, لیکن ایمان کا ہتھیار ان کا بہت مضبوط تھا, انہوں نے ایمان کے ہتھیار سے لڑائی کی. وہ کسی شاعر نے کہا تھے ان کے پاس دو گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ اپنے اب وہ دو ہی گھوڑے تھے یا بہرحال سامان جنگ بہت کم تھا, اونٹ بھی کم تھے, ہر فرد کے پاس گھوڑا یا اونٹ تھا, یہ شاید نہیں تھا ایسا, وہ کم سامان جنگ تھا, ظاہری غربت تھی, لیکن ہر ایک بڑھ چڑھ کر شہادت کے نشے میں سرشار تھا. اور وہاں کفار کے پاس ایک سے ایک اسلحہ اور بہت کچھ تھا ان کے پاس, لیکن اس لشکر میں نے اس بدر کے صحابہ کرام نے اس ان کو مطلب کاٹ پیٹ کے جو پھینک دیا, بھگا دیا, ابو جہل جیسا سردار یہ مارا گیا اس میں, اور بھی بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے, کفر میں ہلچل مچ گئی. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے یہ سوال ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے؟
14, ان میں 8 انصاری اور 6 مہاجر صحابہ, ملا کر 14 صحابہ اکرام علی مردوان شہید ہوئے. 14 معنی 14, 6 مہاجرین 8 انصار. یہ صحابہ اکرام جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو وہ مہاجر کہلائے, جنہوں نے ان کا تعاون کیا, مدد کی, جن مسلمانوں نے صحابہ نے, تو وہ انصار کہلائے. انصار کے لفظی معنی مددگار, مددگار صحابہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے, عثمان بھائی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی تو ان کو کیسے سمجھائیں؟
تو مدرسہ ہو, مسجد ہو, عمارت میں زکوٰۃ واقعی نہیں لگتی, لیکن حیلہ کر کے ان میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اور مدرسے میں یوں زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے کہ اگر وہ بے عین ہی زکوٰۃ کی رقم جو ہے یہ طلبہ کو, ان طلبہ کرام کو وہ مالک کر دیا جائے, کہ اساتذہ کو تو تنخواہ دی جاتی ہے اور تنخواہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کی رقم سے, تو یوں شرعی ہیلا کرتے ہیں اس کا, شرعی ہیلا کر کے مطلب یہ کہ پھر وہ سب کھا سکتے ہیں, اس میں مستحق ہے نہیں ہے. سادات کرام بھی تو طلبہ ہوتے ہیں نا, کھانا سب کا اکٹھا ہی پکتا ہے, یہ سب استعمال کر سکتے ہیں اس کو, ہیلا ہو گیا تو. یوں مسجد میں مدرسے میں زکوٰۃ, کیونکہ اب صاف پیسہ لوگ دیتے نہیں ہیں عام آسانی سے, زکوٰۃ آسانی سے نہیں دیتے, جوتے کے ساتھ دیتے, شرن درست ہیلا, شرعی ہیلا. وہ سب جگہ یہی ہو, جتنے مدارس اسی طرح چلتے ہوتے, مسجدوں کے امام کی تنخواہ بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی یہی ہے, ساری مسجد جس طرح بنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال رضی ہے, جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا لشکر جرار 1000 کا لشکر تھا, یہ لشکر جرار سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیر, ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں.
لشکر اشرار کہنا چاہیے ان کو, غیر مسلموں کے لشکر کو, تو شریروں کا لشکر, جرار بڑا لشکر, ان کا لشکر بڑا تھا تعداد میں, اور صحابہ کرام علیہ رضوان 313 تھے, وہ 1000 تھے, یوں ان کا لشکر جرار, لیکن لشکر اشرار تھا, شریروں کا لشکر تھا, لشکر شر اثر, جو برائی کے اثرات رکھتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مرشدی, آج کل شہروں میں ایسی ماڈرن سوسائٹیاں ہیں کہ ان کے لباس اتنی بے پردگی ہوتی ہے کہ دل میں سخت کڑن پیدا ہوتی ہے, یوں تو پھر آئندہ حالات مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے, تو ہم اپنے آپ کو بے خلاص اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا کر مدنی مقصد پر کیسے لگائیں؟ پیارے مرشد دعا فرما دیں کہ میں مفتی دعوت اسلامی بنوں اور آپ کی دعوت اسلامی کا خوب کا کروں.
عورتوں کی بے پردگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, جتنا دل جلائیں گے ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کے تعلق سے لوگوں کو سمجھائیں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں بھی ہیں, کل تک بے پردگاہ تھیں بھی تو آج پردہ کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کام بڑھا دے یہ بے پردگی پر مزید کنٹرول پائیں گے ہم, جتنا زیادہ اپنے اختیار میں ہے وہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایک دعوت دے سکتے ہیں, ڈنڈے سے ہم نافذ نہیں کر سکتے پردہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, مسلمانوں کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماں مچھلیا جنو اطلاف نے اندرا کیمیکل زہر ماکھن پاؤڈر وغیرہ گڑتو ادھ گھنٹہ رندا کشو مچھلی حرام ہے یا حلال ہے؟ دومی سوال اس ہے کہ ماں مچھلیا جنو گولیا شیا ماں نیا گئے سائڈا مان ہوا میر گئے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟
یہ ہمارے جعفر بھائی ہیں ضلع جھلمکسی سے, یہ بلوچی زبان میں انہوں نے سوال کیا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم تالاب وغیرہ میں پاؤڈر یا زہر وغیرہ کیمیکل اس طرح کا کچھ ملتا ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد وہ سب کے سب مچھلیاں خود بخود تیر کر اوپر آ جاتی ہیں یعنی مر جاتی ہیں, اور یہ پھر اس کو نکال لیتے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے یا ہمارے لیے حرام ہے؟ اور اسی طرح ایک اور طریقہ ان کا ہے مچھلیوں کا جو کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم گولی مارتے ہیں, مچھلیاں سامنے ہوتی ہیں تو اس کو ہم گولی مارتے ہیں تو کچھ کو چھرے لگ جاتے ہیں, کچھ کو اس کی سمیل سے وہ مر جاتی ہیں, تو کیا اس طرح سے مچھلیوں کا شکار کرنا یہ اور اس کو کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟
ماشاءاللہ دونوں طرح سے جو بتائے نا دونوں طریقے, اس میں مچھلی اگر مر جاتی ہے تو حلال ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ خاص کر پاؤڈر ڈالنے یا یہ بھی جیسے بتایا کہ بدبو سے مر جاتی ہے چھروں کی, تو اس میں کچھ اور جانور بھی جو بے ضرر ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہوں گے. دریا میں تو اور بھی مخلوق ہوتی ہے نا, یہ تالاب میں بھی مخلوق تو پیدا ہو جاتی ہوگی مختلف طرح کی, تو یہ بے ضرر کیڑے جو ہوتے ہیں نا یہ مر جائیں گے اس میں. یہ مبارک پور شریف میں جو مجلس ہے ان کی فقہی مجلس شرعی, اس میں جو ہوا تھا سیمینار اس میں یہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ دریا میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے بم پھوڑنا اس سے مچھلیاں مر جاتی ہیں, تو اس میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ یہ اور بھی دریا کے جانور آبی جانور یہ بے ضرر ہوتے ہیں جو وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں, یوں انہوں نے ناجائز کا فتویٰ دیا تھا. مچھلی حلال ہے مگر یہ کام جو اس طرح کا کہ جس میں یہ بے ضرر جانور مارے جائیں یہ نہ کیا جائے, اور طبی اعتبار سے اگر کوئی اس میں میڈیکلی کوئی نقصان ہوتا ہو کہ مچھلی میں وہ جو پاؤڈر ڈالا تو کیمیکل ہوتا ہے یہ پاؤڈر مچھلی نے کھایا اس گوشت میں اس کے اثرات آئے, اب یہ مچھلی کھا کر انسان کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی معلومات کر لینی چاہیے, یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے نقصان ہوتا ہو. کیونکہ جب ٹڈی بہت ساری ٹڈیاں آتی ہیں نا تو وہ اعلانات ہوتے ہیں کہ اس پر دوائیں چھڑکی جاتی ہیں, تو اعلانات ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ دوائیں زہریلی ہوتی ہیں اور لوگ ٹڈیاں نہ کھائیں, حالانکہ ٹڈی حلال ہے مری ہوئی بھی حلال ہے جیسے مچھلی مری ہوئی حلال ہے, لیکن یہ کو منع کرتے کہ کیمیکل جو چھڑکا جاتا رہا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہو سکتا ہے اسی طرح مچھلی کا بھی ہوتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی امامہ شریف پہننا سنت مبارکہ ہے, مگر یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ امامہ سب سے پہلے کنہوں نے پہنا تھا؟ اور یہ بھی سنا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے سر پہ سینگ نکلے ہوئے تھے, آپ ان کو چھپانے کے لیے امامہ پہنتے تھے, تو یا سیدی کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے مدینہ پاک کی باادب حاضری کی دعا کر دیجیے.
آمین. اللہ پاک باادب حاضری آپ کو بھی نصیب کرے, مدینہ پاک کی آپ کے صدقے مجھے بھی. سب سے پہلے امامہ شریف حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجایا اپنے سر مبارک پر, اور اس کے بعد انہیں دوسرا نمبر ان کا اسکندر ذوالقرنین ان کا آتا ہے. ذوالقرنین معنی ایک معنی اس کے بنتے دو سینگ والا, ذوالقرنین قرن یعنی سینگ اور جمع قرنین تثنیہ دو. اچھا اب ان کی تفسیروں وغیرہ میں کتابوں میں اس طرح کا واقعہ لکھا, یہ واقعہ اس طرح کا تفصیل کے ساتھ مقتوت المدینہ کتاب امام کے فضائل اس میں, تو اب اس کا لبے لباب جو بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ان کو مطلب بعض ظالموں نے ادھر سر پہ مارا, ادھر ابھر جاتا ہے ابھر گیا, ادھر مارا تو ادھر ابھر گیا, دو جگہ سے ابھر گیا اور سینگ جیسے بن گئے. اور مگر یہ بھی ہے کہ لکھا ہے کہ بیل کی طرح سینگ نہیں تھے, اس سینگ طرح بن گئے. تو ان کو آپ چھپانے کے لیے امام شریف آپ باندھنے لگے, اور آپ اس کو دکھاتے نہیں, دیکھا آپ کے قریب ہی تھے نا, ایک بار دیکھ لیا امامہ کسی وجہ سے اترا ہوگا تو وہ دیکھ لیا گیا سینگ. تو انہوں نے چونکہ آپ بادشاہ تھے اور پوری دنیا کے بادشاہ آپ کے پاس تھے, ان کے پاس پوری دنیا کے جو چار بادشاہ ہوئے نا ان میں سے ایک تھے, تو آپ نے ان کو تاکید کی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. تو وہ صاحب جو تھے اب وہ کس کو بتائیں, سختی سے منع کر دیا, تو یہ کہیں ویرانے میں چلے گئے, زمین پر لیٹ کر زمین کو بولا بادشاہ کے دو سنگھ, بادشاہ کے دو سنگھ, بادشاہ کے دو سنگھ, یعنی دو سنگھ ہیں بادشاہ کے, دو سنگھ ہیں بادشاہ کے, دو سنگھ ہیں, زمین کو بول دیا پیٹ شاید ہلکا کیا جو بھی آپ کی مطلب نیت ہو یہ بول دیا. وہ وہاں مطلب کوئی جتنی جگہ بولا نا تو درخت اگے, آخر درخت بنے, لکڑیاں کسی نے کاٹی, لکڑی سے کسی نے بنسری بنائی, تو جب بنسری بنائی نا تو وہ بنسری جب وہ بجاتا تو اس میں سے وہ آواز آتی بادشاہ کے دو سنگھ, بادشاہ کے دو سنگھ ہے, بادشاہ کے دو سنگھ. جب انہوں نے سنا تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس کو طلب کیا ان صاحب کو, انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ میں نے یہ کیا تھا زمین کو, تو میری سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرے سینگ نمایاں ہو جائے, میرے چھپانا بیکار ہے. تو یوں مطلب یہ کہ پھر انہوں نے امام شریف سینگ مطلب ظاہر کر دیے. تو اس طرح کا آپ کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ جسے ہم ڈائنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں, یہ کیمیکل وغیرہ جو ہاتھ پہ لگ جاتا ہے, کیا اس پہ وضو کریں وضو ہو جاتا ہے؟
اب اگر کیمیکل کی کوئی تہ جم جاتی ہے یعنی چپکا ہوا تہ چپکی ہوئی جسم اس کا مطلب لگ جاتا ہے, جیسے کھرچیں گے تو اترے گا یا اس طرح, جتنا بھی کھرچ سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں کرنا ہوگا. اب اس کے باوجود جو رات دن اس کا کام بیچارے گا یہی ہے, تو وہ اس کا پھر بھی کوشش تو کرنی ہوئی جتنا اتار سکتا ہے اتار دے, اب جو اتر ہی نہیں پا رہا اس سے تو یہ معاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے پاپا جان, اللہ پاک کے پیارے اور پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ نیز اللہ کے پیارے بندے بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں. جو سچ بولیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا قرآن نے بھی حکم دیا, کونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو بھی نماز روزہ تلاوت نیکیاں کرے گناہ سے بچے, یہ سب اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں. تو اسی طرح نیک بندی بننے کے لیے بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ نیک بندی ہوں گی.
سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن،
عباد الرحمن،
رحمان کے پیارے بندے، ان کی تمام کوالٹی خوبیاں وغیرہ لکھی ہیں اس میں.
جی جی، وہ اب
کافی ساری،
ہاں طویل ہے نا، مطلب یہ کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے. اس میں بھی آت ہو گیا نا، قرآن کریم میں صفات بیان کی ہیں پیارے بندے کی، پیارے بندوں کی، عباد الرحمن، رحمان کے بندوں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں بنا منہ ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے.
بلا ضرورت آنکھوں سے، یعنی کنکھیوں سے دیکھنا، جس کا آنکھوں کے کونے سے دیکھتے نہیں، یہ مکرہ تنزیہی، ناپسندیدہ ہے. ہرا پھرا کے دیکھنا یہ مکرہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. نماز دونوں صورتوں میں ٹوٹتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی، جن احادیث میں وضو سے گناہ چڑھنے کے فضائل بیان ہوئی ہیں، وہ کبیرہ گناہوں کے لیے ہیں یا صغیرہ گناہوں کے لیے؟ دعائے مغفرت سے نواز دیجیے.
عام طور پر یہ جو ہوتا نا، اتنے گناہ معاف تو اتنے گناہ معاف، فلاں عمل سے تو اتنے گناہ معاف، تو یہ گناہ صغیرہ کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں.
علی مبشر بھائی ہیں، فیس بک کے ذریعے سوال کیا ہے انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شوہر بیوی پر شک کرے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ شوہر کا شک دور ہو جائے؟
بیوی صبر کرے اور شک دور کرنے کا کوئی مثبت انداز ہو تو وہ اختیار کرے، نہ کہ روٹ کے گھر پہ بیٹھ جائے تو جھگڑے بڑھ جائے اور یوں ہو کے دیکھو جھوٹی تھی تو بھاگ گئی. اور شوہر کو شک سے توبہ کر کے، شک گھر تباہ کر دیتا ہے. خامہ خامہ شک سے بھی تومت رکھتے ہیں نا، یہ کسی اور کے ساتھ اس کی ترکیب ہے، تو پیچ لڑا ہوا ہے، تو فلاں ہے. استغفر اللہ، بہت خطرناک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، خوفناک گناہ ہے. کسی مسلمان پر تہمت رکھنا، خصوصاً پارسا بیوی پر، جو پاک دامن عورت ہو اس پر تہمت رکھنا کی نعوذ باللہ کے فلاں کے ساتھ اس کی نعوذ باللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ قیامت کے دن جواب بننی پڑے گا. میرے پاس ثبوت ہے، جب دیکھو کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے، سامنے دیکھتی ہے، یہ بھی ثبوت تھوڑی ہے. بارہ لے کے اپنا گھر تباہ ہونے سے بچائیے، توبہ کیجئے کہ شک کی وجہ سے، مجھے پتا ہے شک کی وجہ سے دیکھا ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے، 1-2-3 کر دیتے، طلاق دے دیتے. پھر وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہتی، لڑکے کو تو کوئی بھی دے دے گا لڑکی، پھر اس تہمت کی وجہ سے اس کو طلاق دی، پھر اس کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ یہ بہت خطرناک ظلم ہے، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں. جب تک 100% پروف ہو، تب بھی اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسا ہے بھی معاملہ، سمجھا کر بجھا کر کوئی بھی ایسی ترکیب سے، مطلب اس گناہ سے اس کو توبہ کروایا جائے، اس کو بچایا جائے، نہ کہ دھکا مار کے اس کو گٹر میں پھینک دیا جائے کہ یہ ہے ایسی، اب وہ مزید گناہ کرے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اس کو بچانا چاہیے، گناہ کی توبہ تو ہے نا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے بڑا پردہ رکھا تو اس کا بھی پردہ رکھا جائے، یہ گندگی جائے وہیں پڑی رہے، اس کو صاف ستھری کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ بتا دیں کہ جنگ بدر کے حوالے سے ان کے لیے کس طرح کا، یعنی اسالے صاحب فاتحہ وغیرہ کا کس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے، کیسا انتظام ہونا چاہیے؟
ماشاءاللہ، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر کچھ نہ کچھ فاتحہ دے کر نیاز کرنی چاہیے، یہ بھی ہے. دوسرا قرآن کریم پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں رمضان شریف کے، ہر نیکی کا اسالے ثواب کیا جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. میں تو کہوں گا چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں، اصحاب بدر کا، رما عائشہ کے اشارے ثواب کی بھی نیت کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.